الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا پروگرام ہے سیرت رسول اور ہم جس میں ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ڈائمینشنز کو بیان کرنے کی سعادت پاتے ہیں اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع بھی ملتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو بیانات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسپیچز فرمائیں اور مختلف مواقع پر جو آپ کے خطبات ہیں، وہ دین اسلام کی تشریحات اور قرآن اور رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تشریح کے اعتبار سے بڑی بنیادی اور اساسی حیثیت کے حامل ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر اپنی امت سے، صحابہ کرام سے خطابات ارشاد فرمائے ہیں، لیکن سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام تر خطبات میں سے ایک خطبہ جسے بڑی اہمیت حاصل ہے، اسے خطبہ حجت الوداع کہا جاتا ہے۔ مدنی چل کے ناظرین، حجت الوداع جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سنہ ہجری میں ادا فرمایا، اور یہ 10 سنہ ہجری کا انتہائی اہم واقعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جمع غفیر کے سامنے، یعنی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے سامنے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیانات فرمائے جن کو خطبہ حجت الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ احادیث کی کتب میں، سیرت کی کتابوں میں جہاں بھی حجت الوداع کا بیان ہوتا ہے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خطبات کا ذکر ہوتا ہے، تو وہاں اس کے مضامین کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عقائد کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، عمل اصلاح اور معاشرے کے افراد کے حقوق کے اعتبار سے، اور اسلامی حدود اور رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے لحاظ سے ایسے ایسے جامع ارشادات عطا فرمائے ہیں کہ آج اگر ان اصولوں کو، ان قوانین کو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان بیانات کو ہم اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں، تو صرف ایک فرد نہیں، ایک گھر نہیں، بلکہ بڑے بڑے ملک اور پوری دنیا کے افراد اور معاشروں کی ہم اصلاح کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اصول دیے ہیں کہ اگر کوئی ریاست ان اصولوں کو اپنے آئین میں شامل کر لے، یا کوئی ادارہ اپنے بنیادی اصولوں میں ان فرامین مصطفیٰ کو شامل کر لے اور ہدایت کا معیار بنائے، جو کہ واقعتاً رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت کا معیار ہے، لیکن اگر کوئی اس کو تسلیم کر لے اور اس پر کما حقہ عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو پھر ادارہ کیا، پورا معاشرہ ہی امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ امن و آشتی آ سکتی ہے ظلم اور بربریت کا، اور حق تلفی کا جو ایک معاملہ ہے، ان تمام تر چیزوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبہ حجت الوداع میں مختلف مضامین کا بیان ہے، چند مضامین کا ہم بیان اس اپنے ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان میں پہنچے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک خیمے میں تشریف لے گئے، اور جب سورج ڈھل گیا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک اونٹنی قصبہ پر سوار ہوئے، اور اب سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کے احکامات بیان کرنے کے لیے، اور بالخصوص زمانہ اسلام سے پہلے جو جاہلیت کے زمانے کی رسومات تھیں، جو غلط طریقے، نظریات یا عمل کے اعتبار سے تھے، ان کی نفی کرتے ہوئے، ان کی مذمت کرتے ہوئے، ان کا کلا کما کرتے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا جلال والا کلمہ ارشاد فرمایا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع پر عرفات کے میدان میں قصبہ اونٹنی پر سوار ہو کر یہ جملہ ارشاد فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، جس کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ سن لو، آگاہ ہو جاؤ، جاہلیت کے تمام دستور، تمام رسومات میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال ہیں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ اس کتاب کو ہی بند فرما دیا، اور ان تمام تر سلسلوں کو ختم فرما دیا کہ اسلام کے ظہور سے پہلے، دین اسلام کے نور پھیلنے سے پہلے، معاشرے میں جاہلیت کی جو بھی رسمیں تھیں، جو بھی غلط اور باطل طریقے تھے، میں ان سب کو پامال کرتا ہوں، سب کو ختم کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مختلف برائیوں کا ذکر بھی فرمایا اور ان کی مذمت بیان کر کے اپنی امت کو رب تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو ان کاموں سے منع فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ حجت الوداع کے موقع پر دوران خطبہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، خبردار جان لو زمانہ جاہلیت کا ہر معاملہ میرے قدموں تلے ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ عمومی حکم ارشاد فرمانے کے بعد اب بالخصوص سود کی ممانعت کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جاہلیت کا سود بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے سود کو حرام قرار دیا، نبی پاک علیہ السلام نے بھی مختلف فرامین کے ذریعے اس کی مذمت کا بیان فرمایا ہے اور شریعت نے باقاعدہ اس کے اصول بھی بیان کیے ہیں جو کہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے حجت الوداع میں جو خطبات ارشاد فرمایا، جو اسپیچز فرمائی ہیں، ان میں بنیادی نقطہ یہ بھی تھا کہ زمانے جاہلیت سے جو چیزیں پنپ رہی تھیں، جو گناہ اور جو برائیاں عام ہو چکی تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام تر برائیوں، بری رسومات کا خاتمہ فرما دیا۔ کچھ بری باتوں کا ذکر فرما کر ان کی ممانعت کی اور کچھ باتوں کو ویسے ہی اس اپنے جملے کے تحت ذکر کر دیا کہ زمانہ جاہلیت میں جو کچھ برا معاملہ تھا سب کچھ میرے پاؤں تلے پامال ہے۔ اسی کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرے، ملک اور ریاست کے امن و امان اور سلامتی کے حوالے سے بھی بڑے پیارے پیارے ارشادات عطا فرمائے ہیں، بڑے پیارے قوانین ارشاد فرمائے ہیں کہ معاشرے میں جو ایک فرق رکھا جاتا ہے، اونچ نیچ کا تصور ہوتا ہے، نسلی تفاخر، خاندانی تفاخر، یعنی کوئی اگر بظاہر بڑے خاندان بڑے نام سے حسب نسب سے تعلق رکھتا ہے تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے حسب نسب کے ذریعے بعض اوقات دوسروں کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے، ظاہری حسن و جمال یا ظاہری ریسورسز اور ظاہری کمال کو دیکھتے ہوئے بعض لوگ اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں، دوسروں کو حقیر اور گھٹیا سمجھتے ہیں۔ دین اسلام ان تمام تر باتوں کی مذمت کرتا ہے اور اللہ اور رسول نے مخلوق میں افضل ہونے کا ایک معیار قرار دیا ہے، اس کو سورہ حجرات میں بھی بیان کیا گیا اور آپ علیہ السلام نے واضح طور پر یہ اپنی احادیث میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو تقوی اختیار کرنے والا ہے وہی لوگوں میں بڑا مقام و مرتبہ پانے والا ہے۔ قرآن و حدیث نے، اللہ رسول نے افضلیت کا یہی معیار دیا ہے کہ مخلوق میں جو بھی بڑا متقی ہوگا، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے گا، وہ مخلوق میں برتری لے جائے گا، ورنہ حسب نسب، جمال، کمال اور دنیاوی اعتبار سے جو نعمتیں اور شہرت کے، ناموری کے جتنے بھی طریقے، انداز اور طریقے ہیں، وہ تمام تر اسلام کی نظر میں نامقبول ہیں۔ چنانچہ حجت الوداع کے خطبے کے موقع پر آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، الا ان ربکم واحد، آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، اور آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارا باپ یعنی آدم علیہ السلام بھی ایک ہے، یعنی تمام تر انسان ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لہذا خدا بھی ایک، والد بھی ایک، تو اب ایک کو دوسرے پر ترجیح اس لحاظ سے نہ ہوگی، بلکہ ترجیح کس لحاظ سے ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا لا فضل لعربین الا اعجمین ولا لاجمین الا عربین، آگاہ ہو جاؤ کہ کسی عربی کو اجمی پر یا کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی لسانیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر کہ کوئی عربی ہے تو وہ اپنے آپ کو افضل سمجھے یا کوئی اجمی ہے تو وہ اہل عرب کے مقابلے میں اپنے آپ کو افضل سمجھے، تو لسانیت اور زبان کی بنیاد پر، قبیلے اور خاندان کی بنیاد پر جو افضلیت کے معیار لوگوں نے بنا رکھے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے اس کی نفی فرمائی۔ آگے ارشاد فرمایا، ولا لی احمر علی اسود ولا لی اسود علی احمر، اور کسی سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی ظاہری صورت، جسم و جسمانیت اور رنگ و صورت کے اعتبار سے بھی لوگوں نے جو اپنے معاشرے میں افضل ہونے، اعلیٰ ہونے کا معیار بنا رکھا تھا، آپ علیہ السلام نے اس کی بھی نفی فرمائی کہ نہ نسب کو دیکھا جائے گا نہ صورت کو دیکھا جائے گا، بلکہ افضلیت کا معیار کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے، یعنی جو تقوی اور پرہیزگاری ہے یہ افضلیت کا معیار ہے۔ مدنی چل کے ناظرین، حجت الوداع کے خطبے میں یہ انتہائی شاندار اصول آپ علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ رہتی دنیا تک اگر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ پانا ہے اور مسلمانوں کی نظر میں اسلام کے اصولوں کے مطابق افضلیت کو پانا ہے، برتری کو پانا ہے، تو پھر تقوی کو اختیار کرنا ہے۔ کوئی تقوی سے منہ موڑے، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے، اللہ رسول کے بتائے ہوئے احکامات کی خلاف ورزی کرے اور پھر کہے کہ میں افضل ہوں تو وہ اس کی خام خیالی تو ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کے نزدیک اللہ رسول کی بارگاہ میں ایسا شخص افضل نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی تقوی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور پرہیزگاری کے جو بھی درجات احادیث میں بیان کیے گئے اور تقوی کو حاصل کرنے والے جو اعمال ہیں، جو طریقے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. مدری جیل کے ناظرین، خطبہ حجت الوداع میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی جان اور مال کے تحفظ اور پروٹیکشن کے حوالے سے بھی بڑے پیارے پیارے اصول ارشاد فرمائے ہیں، اور بندہ مومن کی جان اور اس کے مال کی جو اہمیت ہے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے. چنانچہ بخاری شریف میں اس روایت کو بیان کیا گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ، جس کا ترجمہ اور خلاصہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر تا قیامت، یعنی قیامت آنے تک، اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر محترم ہے. وہ حج کا دن ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حج کے دن کی حرمت، اور ذوالحجہ کا مہینہ تھا اس مہینے کی حرمت، اور وہ مقام حرم تھا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حرم کی عزت اور احترام کو مثال کے طور پر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ مقام، یہ مہینہ اور یہ دن حرمت والا ہے، عزت والا ہے، تو اسی طرح بندہ مومن کا مال اور اس کی جان بھی حرمت والے ہیں اور دوسرے مسلمان پر وہ حرام ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کے جان و مال کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے تمام تر طریقوں سے اپنے آپ کو بھی اور دوسرے مسلمانوں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس راہ پر چل کر یا جن طریقوں کے نتیجے میں کسی مسلمان کی حق تلفی ہوتی ہے اس کے جان یا مال کو نقصان ہوتا ہے. مدنی چہل کے ناظرین، یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ دین اسلام کی تمام تر تعلیمات کو، احکامات کو دیکھ لیا جائے، ہر حکم کے تحت آپ کو یہ خوبی نظر آئے گی کہ دین اسلام نے بندہ مومن کے جان مال اور تمام تر چیزوں کو حفاظت دی ہے، پروٹیکشن دیا ہے، اور بندہ مومن کی ان چیزوں کی حرمت کو بیان کیا ہے. دنیا کی بقا کے لیے جن چیزوں کا، جن معاملات کا اور جن حقوق کا باقی رہنا، محفوظ رہنا ضروری ہے، دین اسلام ان تمام ہی کی حفاظت کا علم بردار ہے. علماء اکرام ذکر کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کی کما حقہ حفاظت کر لی جائے تو بندے کی زندگی آسان بھی ہو جاتی ہے، محفوظ بھی ہو جاتی ہے، اور بندے کو دنیا میں رہتے ہوئے اس کے بنیادی حقوق بھی ملتے ہیں. وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ تو علماء کرام نے اس کو ذکر کیا، امام علیہ سنت اعلی حضرت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں اس کو ذکر کیا کہ دین، جان، مال، عقل اور نسب، یہ وہ پانچ چیزیں ہیں کہ جن کی حفاظت کے لیے شریعت کے احکام کا نزول ہوتا ہے. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بل واسطہ یا بلا واسطہ، شرعی احکامات کی لوجک کو دیکھا جائے، ان کی حکمتوں کو، ان کے اسرار و رموز کو دیکھا جائے، تو کہیں نہ کہیں جا کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے احکامات کی جو جاری کرنے کی وجوہات ہیں، مقاصد ہیں، ان میں یا تو بندے کے دین کو محفوظ کرنا مقصد ہے، یا بندے کی جان کو، یا اس کے مال کو، یا اس کی عقل کو، یا اس کے نسب کو پروٹیکشن دینا، یہ شریعت کا مقصود ہے. اور انہی پانچ چیزوں کو مقاصد خمسہ یا مقاصد شرع بھی کہا جاتا ہے. یہ شریعت کے بنیادی مقاصد ہیں کہ جن کے تحت شریعت کے احکام آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان پانچوں پر ہمیں غور کرنے اور ان پانچوں کے حوالے سے سنجیدگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چہل کے ناظرین، خطبہ حجت الوداع میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر سے تعلق رکھنے والے امور کی رہنمائی بھی فرمائی ہے. زوجین کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے بھی بڑی رہنمائی ارشاد فرمائی ہے. پہلے ہم ایک روایت سنتے ہیں. چنانچہ بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر میں جو کھانے کی چیز ہے اگر عورت اس میں سے کچھ دے دے مگر ضائع کرنے کے طور پر نہ ہو تو اسے دینے کا ثواب ملے گا اور شوہر کو کمانے کا ثواب ملے گا اور خازن یعنی اس کو محفوظ رکھنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، ایک کا اجر دوسرے کے اجر میں کمی نہ لائے گا. اس حدیث پاک کے تحت اعلی حضرت امام علیہ سنت کے خلیفہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں ایک شرعی مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ خاتون گھر میں موجود ہے، اور شوہر کا مال اس کے پاس موجود ہے، گھر میں کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں، اب اگر کوئی سائل آتا ہے، کوئی حاجت مند آتا ہے، اب اگر عورت صدقہ کرتی ہے تو کہاں تک اس کو اختیار ہے؟ چنانچہ اس حدیث پاک کے تحت مفتی امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت خلیفہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یعنی اس صورت میں کہ جہاں ایسی عادت جاری ہو کہ عورتیں دیا کرتی ہوں اور شوہر منع نہ کرتے ہوں، اور اسی حد تک جو عادت کے موافق ہے، مثلا روٹی دو روٹی جیسا کہ ہندوستان میں عموماً رواج ہے، اور اگر شوہر نے منع کر دیا ہو یا وہاں کی ایسی عادت نہ ہو تو بغیر اجازت عورت کو دینا جائز نہیں۔ یعنی اس تشریح کا خلاصہ یہ ہے کہ جن ممالک میں، جن علاقوں میں اس بات کا رواج ہے کہ عام طور پر گھر کی خواتین تھوڑی بہت کھانے وغیرہ کی چیز مسکین کو، فقیر کو دے دیا کرتی ہیں، اور یہ تھوڑی بہت چیز دینے کی وجہ سے شوہر کو، مرد کو، گھر کے سرپرست کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، برا نہیں لگتا، تو اب دینے کی اجازت ہے، یا اس علاقے میں ایسا رواج ہو یا شوہر کی طرف سے اجازت ہو تو پھر حرج نہیں۔ لیکن اگر ایسے علاقے میں یہ معاملہ ہے کہ جہاں پر اس طرح دینے کا رواج نہ ہو یا شوہر ناراض ہوتا ہو تو اب شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ اسی حدیث پاک کے تحت ہم وہ حدیث بھی سنتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کو اور بالخصوص مسلمان خواتین کو رہنمائی ارشاد فرمائی۔ چنانچہ اسی مضمون کی ایک حدیث ہے جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، عورت شوہر کے گھر سے بغیر اجازت کچھ خرچ نہ کرے، عرض کی گئی کھانا بھی نہیں۔ یعنی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت شوہر کی اجازت کی بغیر گھر کی کوئی چیز بھی خرچ نہ کرے، تو اب صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ کھانے کی بھی تو چیز ہوتی ہے اور عموماً یہ آنے والے مہمان کو یا غریبوں مسکینوں کو دی جاتی ہے، تو جب عرض کی گئی کہ کھانا بھی نہیں، یعنی کھانا بھی بغیر اجازت کے نہ دیا جائے، تو سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے اناج کی، کھانے پینے کی چیزوں کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ تو بہت اچھا مال ہے۔ یعنی شوہر کی اگر اجازت نہ ہو، وہ ناراض ہوتا ہو، یا وہ علاقہ ایسا ہو، وہ عرف اور رواج ایسا ہو کہ یہ چیزیں پسند نہ کی جاتی ہوں، تو اب شوہر کی اجازت ضروری ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر یہ کام نہ کیا جائے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر قرآن، حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ مرآت المناجی میں اس مسئلے کو مزید واضح فرماتے ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا اور کھانے کی اہمیت کو بیان کیا، اور بغیر شوہر کی اجازت کے عورت کو ان چیزوں کے استعمال کرنے اور خرچ کرنے کے حوالے سے یہ جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، ان کا معنی کیا ہے، ان کا خلاصہ کیا ہے؟ چنانچہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت مرآت المناجی میں ذکر کرتے ہیں کہ بیوی خاوند کے مال سے بغیر اجازت خرچ نہ کرے، اجازت خواہ صریحی ہو یا عرفی۔ مفتی صاحب اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جیسے کہ عام طور پر بیویوں کو خاوندوں یعنی ان کے شوہروں کی طرف سے روٹی کا ٹکڑا، معمولی چیز خیرات کر دینے، مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے کی اجازت ہوتی ہے، بلکہ خاوند اس پر مطلع ہو کر خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بیوی سلیقہ مند ہے، مہمان نواز ہے۔ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کھانا تو بہت اچھا مال ہے، اس میں بھی اجازت درکار ہے، تو اس سے متعلق مفتی صاحب فرماتے ہیں، یعنی کھانا تو بہترین مال ہے جس پر زندگی کا دار و مدار ہے، جب اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر معمولی چیز بھی خرچ نہیں کر سکتی تو کھانے جیسی بہترین چیز کیسے خیرات کر سکتی ہے، اس کا مطلب بھی بالکل واضح ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زوجین یعنی میاں بیوی جو گھر میں ایک اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور بچوں کی تربیت پر ان کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، اگر میاں اور بیوی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ احکامات اور آداب کو بجا لائیں اور اس طرح زندگی گزاریں اور گھر کے معاملات کو لے کر چلیں، تو وہ گھر امن کا، سنتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حقوق زوجین کا بھی بیان فرمایا، یعنی دین اسلام نے ایک مرد پر کن حقوق کو لازم کیا ہے جن کی ادائیگی اس نے اپنی بیوی کے لیے کرنی ہے، اور خاتون پر، عورت پر دین اسلام نے کن چیزوں کو لازم کیا ہے کہ جن کی پاسداری کر کر وہ شوہر کی اطاعت گزار بن سکتی ہے، کہ مرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ بنیادی حقوق کی جب حق تلفی ہوتی ہے تو پھر جرائم اور ظلم و بربریت کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اگر ہر شخص کو معاشرے میں یا خاندان میں، فیملی میں ہر شخص کو اس کا حق ملے جو اس کا بنیادی حق ہے، جو اللہ رسول نے لازم کیا ہے، جب اس کی ادائیگی ہو تو ظلم و بربریت کا اور حق تلفی کا کلا کما ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ حجت الوداع کے موقع پر سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حقوق زوجین کی طرف مسلمانوں کی توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو، یہ مردوں سے خطاب فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو کہ وہ تمہارے پاس قیدی کی مثل ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے مزید عورتوں کی اہمیت کو بیان فرمایا اور آگے ارشاد فرمایا، تمہارا ان پر حق یہ ہے، یعنی مرد کا عورت پر حق کیا ہے، ویسے تو کئی حقوق ہیں لیکن ایک بنیادی حق آپ علیہ السلام یوں بیان فرماتے ہیں کہ تمہارا ان پر یعنی عورتوں پر بنیادی حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بچھونوں یعنی تمہارے مکانوں میں ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند رکھتے ہو. اور پھر تادیب کے یعنی تربیت کرنے کے مزید کچھ اصولوں کو بیان فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مرد پر، شوہر پر اپنی بیوی کے کیا حقوق لازم ہیں. ویسے تو احادیث مبارکہ میں اور فقہ کی کتابوں میں اس کے تفصیلی احکام اور مسائل اور صورتیں موجود ہیں، لیکن سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر بڑے جامع کلمات کے ساتھ عورت کے حق کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا تم پر یعنی بیویوں کا، خواتین کا مردوں پر، شوہروں پر حق یہ ہے کہ تم انہیں یعنی خواتین کو کھانے اور پہننے کو دستور کے موافق دو، یعنی عرف کے مطابق اور معاشرے اور خاندان اور رسم و رواج کے مطابق کھانے اور پہننے وغیرہ کے حوالے سے، یعنی نان نفقے اور کپڑے وغیرہ کے حوالے سے، لباس وغیرہ کے حوالے سے جو بنیادی سہولیات دینا مرد پر لازم ہے اس میں کوتاہی نہ کی جائے، وہ بنیادی حقوق ادا کیے جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والدین کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، زوجین کے، میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، جس ادارے میں، جس مقام پر ہم کام کرتے ہیں، جس محلے، علاقے، خاندان میں ہم رہتے ہیں، ان افراد کے جو ہم سے حقوق متعلق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا علم حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، حق تلفی اور ناراضگیوں، رنجشوں اور حق تلفیوں کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں بعض اوقات اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے وابستہ جو فلاں شخص ہے، شریعت نے، اللہ رسول نے اس بندے کے ہم پر کون سے حقوق لازم کیے ہیں. ان حقوق کا علم نہ ہونا ان حقوق کی ادائیگی کے نہ ہونے کی ایک وجہ ہوتی ہے، لیکن جب ہم علم دین کی طرف آئیں گے، علم دین کا ذوق و شوق ہوگا اور کتابوں کا مطالعہ کریں گے، علماء اسلام، علماء اہل سنت کی صحبت میں رہیں گے، ان کے فرامین کو سنتے رہیں گے اور ہمیں اس بات کا احساس ہوگا، علم ہوگا کہ ہم جن لوگوں سے وابستہ ہیں، معاشرے میں جن جن افراد سے ہمارا تعلق ہے، خواب و نسبی اعتبار سے ہو، سسرالی رشتے کے اعتبار سے ہو، کام کے اعتبار سے ہو، کاروبار کے اعتبار سے ہو، پڑوس یا قرابت داری کے اعتبار سے ہو، دوستی اور احباب کے اعتبار سے ہو، تو شریعت نے جن جن افراد کے حقوق بیان کیے ہیں، ہم پر لازم کیے ہیں، جب ان کا ہم مطالعہ کریں گے تو رب تبارک و تعالی ہمیں اس مطالعے کی برکت سے عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا. جب آگاہی ہوگی، علم ہوگا، تو انشاءاللہ عمل کرنے کا بھی جذبہ ملے گا. مدنی چل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے خطبے میں جہاں عقائد و نظریات، اعمال، اخلاقیات اور بنیادی حقوق اور اصول کا بیان فرمایا، وہیں پر سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نیک اعمال کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، نیکیوں کی فضیلتوں کو بھی بیان فرمایا ہے تاکہ بندہ مومن ان فضائل کو سن کر، پڑھ کر نیکی کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کی طرف مائل ہو. چنانچہ الموجم الکبیر کی ایک طویل روایت ہے جس میں حجت الوداع کے خطبے کا ایک اقتباس موجود ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، بے شک نمازی اللہ عز و جل کے اولیاء ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، رب کی بارگاہ میں سر جھکانے والے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں. ارشاد فرمایا، بے شک نمازی اللہ عز و جل کے اولیاء ہیں، اور وہ جس نے اللہ عز و جل کی فرض کردہ پانچ نمازیں قائم کیں اور رمضان کے روزے رکھے اور ان کے ذریعے ثواب کی امید رکھی اور خوش دلی سے زکات ادا کی اور ان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا جن سے اللہ عز و جل نے منع فرمایا ہے، یعنی یہ نیک اعمال کرنے والا اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والا رب تبارک و تعالی کا ولی ہے. جب آپ علیہ السلام نے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے کچھ کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا، جن میں سر فہرست شرک کا ذکر فرمایا کہ شرک جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہ ہے. کسی مومن کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، جادو کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا، اور اس کے علاوہ چند اور برائیوں کا ذکر کر کے آپ علیہ السلام نے ان کاموں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار خطبہ حجت الوداع کے ان مضامین کو پڑھنے، ان پر غور و فکر کرنے، اور ان میں جو تعلیمات بیان کی گئی ہیں، جو ترغیبات اور ترہیبات ذکر کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور پیارے آقا علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا جو ایک خوبصورت نصاب ہمیں عطا فرمایا ہے، قرآن کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، اپنے ارشادات کی صورت میں، اللہ تعالیٰ ان کو پڑھنے، ان پر عمل کرنے، انہیں آگے پہنچانے، ان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے. سنت کے